خواتین پہلے نکل کے آ جائیں مساجد میں. اور ان حدیث میں شیخین کی وہ روایت بھی ہے جو اس سے متعلق ہے کہ عورتیں امام کی غلطی پر اس کو کس طرح ہاتھ مار کر متنبہ کریں. حضرت سہل بن سعد الساعدی سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, کیا بات ہے میں تم میں سے اکثر کو تالی بجاتے ہوئے پاتا ہوں, تم میں سے جو نماز میں کسی غلطی پر متنبہ کرنا چاہے وہ سبحان اللہ کہے, اس سے میری توجہ اس کی طرف ہو جائے گی. ہاتھ پر ہاتھ مار کر متنبہ کرنا صرف عورتوں کے لیے, یعنی یوں یہ جو آواز ہے یہ صرف عورتوں کے لیے. ظاہر ہے یہ آواز بہت دور تک تو نہیں جا سکتی نا, قریب قریب لوگ موجود ہیں, آگے مردوں کی صف ہے پیچھے عورتوں کی صف ہے. آج کل تو ظاہر ہے رومز بھی الگ الگ ہوتے ہیں, تو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ مساجد میں باجماعت نماز ادا کرنے والی عورتوں کی تعداد بڑھتی گئی, یہاں تک کہ عباسی دور میں مسجد کا صحن عورتوں سے بھر جاتا تھا, اور وہ مرد جو تاخیر سے آتے تھے ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا کہ وہ امام کی اقتداء میں عورتوں کے پیچھے نماز ادا کریں. اس بارے میں حضرت امام مالک سے فتویٰ پوچھا گیا, جیسا کہ ان کی کتاب میں ہے. ابن القاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے پوچھا ان لوگوں کے بارے میں جو مسجد آتے ہیں تو مسجد کے صحن کو عورتوں سے بھرا ہوا پاتے ہیں, اور مسجد پہلے سے ہی عورتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے, مرد حضرات امام کی اقتداء میں عورتوں کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں. امام مالک نے فرمایا ان کی نماز درست ہے, ان کو اپنی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ المدونۃ الکبریٰ جو والیوم 1 پیج 106 پر ہے. تو جو عورتیں مسجد جا کر نماز ادا کرتی ہیں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ انہیں فتنے کا موجب نہیں بننا چاہیے, اور عورتیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے خیالات, عادات و اطوار اور طور طریقے کو پاکیزہ رکھیں, کیونکہ عام طور پر دلیل یہ دی جاتی ہے کہ عورتوں کے جانے سے فتنہ ہوتا ہے. اچھا عورت بازار چلی جائے, کسی مال میں جاتی ہے, عورت تھیٹر پہ چلی جائے, عورت کسی جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں کھیلنے کے لیے چلی جائے, ثقافتی طائفے میں چلی جائے, پورا ڈریس اتار کر انڈیا چلی جائے یا کسی اور جگہ چلی جائے, کسی جگہ پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا, لیکن عورت مسجد چلی جائے تو سب لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں. تو عورت جو ہے وہ دین کی بات کرے تو اعتراض ہوتا ہے, باقی عورتیں مردوں کو لبھانے کے لیے جو کچھ بھی کریں کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا, سوسائٹی نے گویا اسے قبول کر لیا, ریزسٹنس نہیں ہے سوسائٹی کی طرف سے, نیکی کے لیے بہت ریزسٹنس آ گئی. اور اتفاق کی بات یہ کہ دیندار طبقے کی طرف سے زیادہ ریزسٹنس ہے. تو عورتیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے خیالات, عادات و اطوار اور طور طریقے کو پاکیزہ رکھیں, کیونکہ اسلامی معاشرے میں عورت کا گھر سے نکلنا اگر معمولی سے معمولی فتنے کا سبب بنتا تو اس کا گھر میں رہ کر نماز ادا کرنا زیادہ بہتر ہے, اس کو گھر ہی میں نماز ادا کرنی چاہیے. جیسے عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا, وہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا عورتوں کو مسجد آنے سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. کچھ لوگ فتنے کے امکان کے خوف سے عورتوں کو مسجد آنے سے روکتے ہیں, اس کو ایک عذر بناتے ہیں, جبکہ وقتاً فوقتاً رسول اللہ عورتوں کو مسجد آنے سے روکنے کی ممانعت فرماتے رہے. اس حدیث میں اس کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا, دیگر حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جس میں عورتوں کی مسجد میں حاضری کو پسند فرمانے کی طرف دلالت. مثال کے طور پر حضرت مجاہد کی وہ حدیث جسے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عورتوں کو رات میں مسجد میں جانے سے نہ روکو. عبداللہ ابن عمر کے ایک صاحبزادے نے کہا میں تو ان کو نہیں جانے دوں گا کیونکہ اس سے فساد اور شک پیدا ہوگا. ابن عمر نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور فرمایا میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ایسا اور ایسا فرمایا اور تم کہتے ہو کہ میں ان کو نہیں جانے دوں گا. یہ صحیح مسلم کی کتاب الصلاۃ کی روایت ہے. بلال بن عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتیں جب مسجد میں حاضری کی اجازت طلب کریں تو ان کو منع مت کرو. تو بلال نے کہا واللہ میں تو ان کو ضرور منع کروں گا. عبداللہ ابن عمر نے سخت ناراض ہو کر ان سے فرمایا میں تم سے کہتا ہوں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم کہتے ہو میں ان کو منع کروں گا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی عورتوں کو مسجد آنے سے نہ روکو, اگر وہ تم سے اجازت طلب کریں اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے نہ روکو. اور یہ کہ جب تمہاری عورتیں مسجد جانے کے لیے اجازت طلب کریں تو ان کو اجازت دے دو. ہم نے جیسے پہلے بات کی ہے کہ مسجد اور تعلیمی ادارہ یعنی مکتب ایک ہی مقام پر ہوا کرتے تھے, تو لوگ جب مسجد جاتے تھے تو وہاں مسجد میں اللہ کے دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کی بات سناتے اس کو بھی سنتے تھے. تو یہاں پہ حدیث یہ ہے کہ جب تمہاری عورتیں مسجد جانے کے لیے اجازت طلب کریں تو انہیں اجازت دے دو، یعنی آپ روکنے کے مجاز نہیں ہو، انہیں اجازت دے دو. یہ کیا ہے؟ امر. تو الامر یفید الوجوب، واجب ہو گیا نا. مرد کے لیے اجازت دینے کا کیا درجہ ہے؟ مرد پر واجب ہے، وہ اجازت دے گا. لیکن سسٹم ہے نا، ہر سسٹم کے تحت، مثال کے طور پر جیسے کوئی ایمرجنسی ہے، ہاسپٹل جانا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، اب یہاں سے چھٹی بھی چاہیے تو چھٹی کے لیے باقاعدہ طور پر اجازت لینی تو ضروری ہے نا، کیونکہ پھر تو سسٹم خراب ہوتا ہے نا. تو یہ جو مرد سے اجازت لی، اس لیے نہیں کہ مرد مختار ہے، وہ چاہے تو اجازت دے چاہے تو نہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دے دو، یعنی یہ تو صرف ایک سسٹم کو جاری رکھا ہوا ہے، ورنہ مرد کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ عورت کو روک سکے. اور ہم نے اسے عبداللہ ابن عمر کی روایت کے حوالے سے بھی دیکھا ہے کہ ابن عمر نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا اور فرمایا میں تم سے کہتا ہوں اللہ کے رسول نے ایسا اور ایسا فرمایا، اور تم کہتے ہو میں ان کو، یعنی عورتوں کو نہیں جانے دوں گا. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نہیں جانے دو گے کہ جب رسول اللہ نے کہا ہے کہ انہیں جانے دو. ہاں عورت اپنی آزاد مرضی سے نہ جانا چاہے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر وہ جانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا. خلاصہ کلام یہ کہ مسلمان عورتوں کو مسلمانوں کی اجتماعی سرگرمی میں حصہ لینا مباح ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے، لیکن یہ چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے. ان میں سے ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ عورت خوشبو لگا کر نہ آئے، نہ اپنی زینت دکھاتی پھرے. سیدہ زینب ثقفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی عورت عشاء کی نماز میں شرکت کرے تو وہ اس رات یعنی شام ہی سے خوشبو نہ لگائے. صحیح مسلم کی کتاب الصلات کی روایت ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عورت مسجد آئے تو خوشبو لگا کر نہ آئے، اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے جب کوئی عورت خوشبو کی دھونی لے تو پھر عشاء کی نماز ہمارے ساتھ نہ پڑھے. صحیح مسلم کی روایت ہے. دھونی لینے سے کیا مراد ہے؟ یہ بخورا لگتا نا، یعنی مراد یہ کہ وہ جو انگیٹھی نہیں ہوتی چھوٹی، بخورا، بخورا جس میں خوشبو جلائی جاتی ہے، خوشبو کی دھونی ہوتی ہے. اود ہے نا، اود ہندی، اس کی لکڑیاں بھی مل جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اور اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں پاؤڈر کی فارم میں بھی ہوتی ہیں. عطریات کو اس طرح سے رکھا جاتا کہ جب اسے کوئلے کے اوپر رکھتے ہیں تو اس سے بہت ہی خوشبودار دھواں ہر طرف پھیل جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کے لباس سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے. تو عورتیں اگر مسجد جانے لگیں تو خوشبو کی دھونی لے کر نہ آئیں، یعنی پھر اس سے خوشبو کی دھونی لیں گی تو اس ان کے پاس سے خوشبو آئے گی جو مردوں کو متاثر کرے گی. نمازی کے حوالے سے ایک اور پہلو ہے، عیدین کی نمازوں میں شرکت، جس کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں بڑی کنفیوژن ہے، کیونکہ عمومی طور پر عید کی نماز صرف مردوں کے ساتھ مختص ہے. ہماری سوسائٹی میں یہی کانسیپٹ ہے کہ مرد عید کی نماز ادا کرتے ہیں، خواتین تو گھر کے کام کاج کرتی ہیں، اور آنے والوں کے لیے کھانا پریپیئر کرنا اور پھر رشتہ داروں کے لیے، باقی لوگوں کے لیے اہتمام کرنا. تو مجھے تو عربوں کا یہ کلچر بڑا اچھا لگا کہ کھانے کی چیز ہی اٹھا دو، نہ وہ کھانا بنانا ہو نہ عورت گھر ٹھہرے. اور حقیقت یہ کہ عورت کو بھی اسی طرح سے اپنی خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے جیسے مرد کو ضرورت ہے. تو مسجد نبوی نے میں نے عید کی تو اس میں یہ تھا کہ اس قدر زیادہ مرد خدمت گار بنے ہوئے تھے اس دن، خرید خرید کے لالا کے چیزیں پہنچا رہے تھے، اب یہ چیز آ گئی اور عورتیں بیٹھی اپنی فرینڈس کو کھلا رہی ہیں اور اجنبیوں کو بھی کھلا رہی ہیں. خوشی کا موقع ہے اور ہر ایک کو چانس ملنا چاہیے، اور یہی سچی خوشیاں. تو ہم نے چیزوں کی اصل روح ختم کر دی، اور جو احکامات ہیں اس میں اپنی مرضیاں یہاں کے لوگوں نے زیادہ شامل کر دیں. اس وجہ سے اس کو زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے، عیدین کی نمازوں میں شرکت، یہ ایک مسلمان عورت کے لیے کیا درجہ رکھتی ہے. اسلام نے خواتین کو یہ اعزاز بخشا کہ اس کو اپنے رب کی عبادت کے سلسلے میں مردوں کی برابر درجہ دیا، ان کو عیدین کی نمازوں میں شرکت کرنے کی رغبت دلائی ہے، اور مسلمانوں کے عام اجتماعات اور مجالس خیر میں شرکت پر ابھارا ہے۔ ہم بخاری اور مسلم میں ایسی متعدد احادیث پاتے ہیں جن سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے عورتوں کو حکم فرمایا ان مواقع پر سب کی سب حاضر ہوں، دوشیزائیں، نابالغ لڑکیاں، کنواریاں اور وہ عورتیں بھی جن کو حیض آ رہا ہو، ان کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے نکلیں اور اس خوشی میں شریک ہوں لیکن حیض کی حالت میں نماز میں شریک نہ ہو۔ عورتیں مجالس خیر اور دعا میں حاضری دیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اتنی شدید تھی کہ عیدین کی نماز میں تمام خواتین کی شرکت کا حکم فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے حکم فرمایا کہ جس کے پاس ایک سے زیادہ جلباب یعنی بڑی چادر نہیں ہے تو وہ اپنی بہن کو چادر پہننے کے لیے دے دے، یعنی ایک چادر میں دو دو لپٹ جائیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلم خواتین کی عیدین کی نمازوں میں شرکت کے خواہش مند تھے۔ اس طرح آپ نے خواتین کی ہمت افزائی فرمائی کہ وہ عیدین کی نمازوں میں شرکت کریں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہمی تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مواسات اور اس نے سلوک کریں۔ سیدہ ام عطیہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین کی نمازوں کے لیے گھر سے نکلیں، جوان عورتیں اور نابالغ لڑکیاں بھی، حائضہ عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مصلی سے دور رہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، انہی سے ایک دوسری روایت، اس طرح ہم عورتوں کو حکم دیا گیا کہ ہم عیدین کی نمازوں کے لیے گھر سے نکلیں۔ نابالغ لڑکیاں اور کنواری عورتیں اور حیض والی عورتوں سے کہا گیا کہ وہ بھی نکلیں لیکن سب سے پیچھے رہیں، نماز میں شریک نہ ہو، لوگوں کے ساتھ تکبیر پڑھیں۔ صحیح مسلم کی کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، اور ان سے یہ روایت بھی، رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں کے لیے گھر سے نکلیں۔ جوان عورتیں بھی اور حائضہ بھی اور نابالغ لڑکیاں بھی، لیکن حائضہ عورت نماز میں شریک نہ ہو، مجالس خیر اور مسلمانوں کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ ام عطیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کے پاس جلباب نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا جس کے پاس چادر ہے وہ اپنی بہن کو پہنائے۔ صحیح مسلم کی کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے، وہ روایت کرتے محمد بن سلام سے، وہ کہتے ہیں مجھے عبد الوہاب نے خبر دی، وہ بیان کرتے ایوب سے، ایوب حفصہ بنت سیرین سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نابالغ لڑکیوں کو عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے سے منع کرتے تھے تو ایک خاتون آئی اور کسرا خلف میں اتری، انہوں نے اپنی بہن سے ایک حدیث روایت کی اور اس کی بہن کا شوہر 12 غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو چکا تھا، خود اس کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 غزوات میں شریک تھی، انہوں نے بتایا ہم زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کرتی تھی، تو میری بہن نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اس میں کوئی حرج ہے کہ جس کے پاس جلباب نہ ہو وہ عید کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نہ نکلے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی سہیلی اس کو اپنی جلباب یعنی چادر اڑھائے اور وہ مسلمانوں کی مجالس سے خیر و برکت اور دعا میں شرکت کرے۔ حضرت حفصہ بیان کرتی کہ جب ام عطیہ آئیں تو میں ان کے پاس گئی اور ان سے سوال کیا کہ آپ نے نبی کریم کو ایسے فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہاں، اور وہ جب بھی آپ کا ذکر ہوتا تو یہ ضرور کہتی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ بالغ عورتیں اور بالغ لڑکیاں یا بالغ اور قریب بلوغ لڑکیاں اور حیض والی عورتیں سب عیدین کے لیے گھر سے نکلیں اور مسلمانوں کی مجالس سے خیر و برکت اور دعا میں شریک ہوں، اور حائضہ مصلی سے دور رہے۔ حفصہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا حائضہ بھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیا حائضہ عرفات میں نہیں جاتی اور یہ کام نہیں کرتی؟ یہ فتح الباری کی کتاب العیدین کی روایت ہے۔ امام بخاری نے ایک اور روایت ام عطیہ سے کی ہے جس میں وہ فرماتی ہیں عید کی نماز کے لیے ہمیں گھر سے نکلنے کا حکم دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ بالغ اور نیم بالغ لڑکیاں اور حائضہ بھی آتی تھیں لیکن حائضہ عورتیں لوگوں کے پیچھے رہتی تھیں، وہ تکبیر اور دعا میں شریک ہوتی تھیں اور اس دن کی برکت اور پاکیزگی کی طلبگار ہوتی تھیں۔ یہ احادیث صحیحہ عورتوں کو حاصل ہونے والے شعوری، فکری اور روحانی فوائد کی طرف واضح دلیل فراہم کرتی ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں عورتوں کی شرکت کا اہتمام فرماتے تھے، آپ نے تمام عورتوں کو حکم دیا کہ عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو بھی نکلنے کا حکم دیا۔ اگرچہ حائضہ عورتیں نماز سے مستثنی رکھی گئیں اور ان کے لیے جائز نہیں کہ نماز پڑھنے کی جگہ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت تمام عورتوں کے لیے عام تھی، اس لیے کہ آپ کی شدید خواہش تھی کہ عورتیں خوشی کے موقع پر ان برکات اور مجالس خیر میں شرکت سے محروم نہ رہیں اور وہ تکبیر اور دعا میں شامل رہیں۔ اسلام کی معاشرتی زندگی کا ایک حصہ ہونے کی وجہ سے عیدین کے خطبات جو نماز کے بعد ہوتے ہیں ان سے بھی وہ مستفید ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بہت فکر مند تھے، آپ چاہتے تھے کہ وہ اسلامی معاشرے کی تعمیر میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کا ایک حصہ ان کے لیے مخصوص کرتے تھے۔ آپ اس جگہ تشریف لاتے جہاں عورتیں بیٹھی ہوتی اور آپ اپنی قائدانہ ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے ان کو واعظ اور نصیحت فرماتے، جیسا کہ ہم بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں دیکھتے ہیں جو ابن جریج نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں عطا نے مجھ سے بیان کیا میں نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پر کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز میں لوگوں کی امامت فرمائی، آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ مکمل کرنے کے بعد آپ عورتوں کے پاس تشریف لائے، ان کو واعظ و نصیحت فرمائی، اس وقت آپ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو پر ٹیک لیے ہوئے تھے اور بلال اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے تھے، اس میں عورتیں اپنے صدقات ڈال رہی تھیں۔ میں یعنی ابن جریج نے عطا سے دریافت کیا کیا صدقہ فطر، انہوں نے فرمایا نہیں، عام صدقہ جو اس موقع پر وہ دیتی تھی، ایک اس میں اپنی انگوٹھی ڈالتی تھی تو دوسری عورتیں بھی اس کی تقلید کرتی۔ میں نے عطا سے کہا کیا یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ خطبہ مکمل کرنے کے بعد عورتوں کے پاس آ کر ان کو واعظ کرے؟ انہوں نے جواب دیا یقینی طور پر یہ امام کی ذمہ داری ہے، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان دنوں اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے۔ فتح الباری کی اور صحیح مسلم کی کتاب العیدین کی روایت۔ اس حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر عورتوں کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے، یہ واعظ و نصیحت عورت کی شخصیت کی تعمیر کے لیے بہت ضروری تھا، اور ان کے وہ صدقات جو وہ خود اپنی مرضی سے دیتی تھیں قبول فرماتے تھے۔ ایک دوسری حدیث جو شیخین سے مروی ہے، جسے انہوں نے طاؤس سے روایت فرمایا جو حضرت ابن عباس سے مروی، اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ ان کو ان کی بیعت کے بارے میں نصیحت فرماتے اور صحت پر ثابت قدم رہنے کی تاکید کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کے ساتھ عید کی نماز ادا کی، آپ کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ سب خطبے سے پہلے نماز ادا کرتے تھے پھر خطبہ دیتے تھے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے بعد نیچے تشریف لائے، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میں آپ کو گویا دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کو بیٹھنے کا حکم دے رہے ہیں، پھر آپ لوگوں کی بھیڑ سے گزر کر عورتوں کے پاس تشریف لائے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے یہ آیت تلاوت کیا ہے پیغمبر جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس اس غرض سے آئیں کہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، نہ بہتان کی اولاد لائیں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان نطفے شوہر سے جنی ہوئی دعویٰ کر کے بنا لیں، اور مشروع باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی، تو آپ ان کو بیعت کر لیا کیجئے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیا کیجئے، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 ہے، آخری آیت تک۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس پر قائم ہو؟ سب خاموش تھی، صرف ایک خاتون نے جواب دیا ہاں اللہ کے رسول۔ میں اس وقت نہیں جان سکا کہ وہ کون خاتون تھی، وہ اسما بنت یزید تھی جو خطیبت النساء کے نام سے معروف تھی۔ پھر آپ نے صدقہ دینے کی تلقین کی، بلال نے اپنا دامن پھیلایا، پھر آپ نے فرمایا آگے آؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ عورتوں نے اپنی انگوٹھی اور زیورات بلال کے دامن میں ڈال دیے، یہ روایت فتح الباری کی اور صحیح مسلم کی ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ نے عیدگاہ میں عورتوں کے درمیان خطبہ فرمایا، ان کو واعظ و نصیحت کی، ان کے صدقات قبول فرمائے۔ تو عید کا دن سب سے زیادہ عید کی نماز کے لیے، یعنی عید کی نماز نہ ہو تو گویا عید ہی نہیں ہوئی، اور پھر صدقہ و خیرات، پھر اسی طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ملنا، عید کی مبارکباد دینا، پھر صلہ رحمی کے باقی امور بھی آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت پر ثابت قدم رہنے کی تاکید فرمائی، دینی شعائر کو قائم رکھنے کے لیے ان کو مکلف بنایا، نیک اعمال کرنے پر ان کو ابھارا۔ یہ سارے مقاصد صرف عیدین کی نماز میں ان کی شرکت سے حاصل ہوئے. اسی سے نماز با جماعت کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اس کی اہمیت اسلامی معاشرے میں فرد، جماعت اور سوسائٹی سب کے لیے یکساں ہے. اگرچہ اسلام میں مسجد کی حاضری اور نماز با جماعت عورتوں پر فرض نہیں ہے، لیکن اسلام میں اس کی ہمت افزائی کی گئی ہے کہ جہاں کہیں عورتیں جمع ہوں وہ اپنی با جماعت نماز ادا کر سکتی ہیں. لیکن اس جماعت کے لیے نہ تو اذان دی جائے گی نہ اقامت کہی جائے گی، اور امامت کا طریقہ یہ ہوگا کہ نماز پڑھوانے والی صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی. یہ وہ طریقہ ہے جسے ام المومنین حضرت ام سلمہ نے اختیار کیا تھا جب انہوں نے عورتوں کی امامت کی تھی احکام النساء، جس کے مؤلف ابن جوزی ہیں اور المغنی ابن قدامہ میں یہ روایت موجود ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک مومن عورت کس طرح سے اپنی پوری زندگی کو آرگنائز کرتا ہے. یہ سالانہ نماز ہے نا، یعنی اینولی اس نماز کو ادا کرنے کے لیے جو عورت عیدگاہ میں پہنچتی ہے وہ یقیناً اپنی زندگی کی بہتری کے لیے، اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے، اپنے رول کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ لے کر آتی. حقیقت یہ کہ عید الفطر کی نماز میں خطبے کے وقت جو کنڈیشن انسان کے ذہن اور اس کے دل کی ہوتی ہے وہ بالکل عام دنوں سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ پورے رمضان کے بعد وہ اجر کا وقت ہوتا ہے. اس وقت عورتوں کی مردوں کی کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے. تو جو نصیحت کی جاتی ہے اچھی جگہ پہ، جب انسان پہنچتا کسی اچھے نصیحت کرنے والے کے پاس تو اچھی نصیحت دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے بعد میں بھی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ہم دیکھیں گے ایک مومنہ اور نفل نمازوں کا اہتمام. ایک ہدایت یافتہ مسلمان عورت اپنے آپ کو فرض نماز کی ادائیگی تک محدود نہیں کر لیتی، بلکہ وہ سنت اور نفل نمازوں کا اہتمام بھی کرتی ہے جہاں تک اس کے اوقات اور اس کی جسمانی طاقت ساتھ دیتی ہے. سنت اور نفل نمازیں پڑھتی ہے، جیسے صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد کی نفل نمازیں، تہجد کی نماز، کیونکہ نفل